الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وولانا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله الحمدللہ واڈلہ سید جماعت کے زیر اہتمام ہونے والے 10 روزہ جلسوں کا آج دوسرا دن ہے. آج ہم آپ حضرات کے سامنے حواس نبویہ پر گفتگو کریں گے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کو 5 حواس عطا فرمائے. ہر انسان اور انہیں حواس خمسہ کہا جاتا. سننے کی قوت، دیکھنے کی قوت، چکھنے کی قوت، سونگنے کی قوت اور چھونے کی قوت. کتنے ہوئے یہ؟ 5. بالفاظ دیگر یوں کہا جا سکتا ہے، قوت سامعہ، قوت باصرہ، قوت لامسہ، قوت ذائقہ اور قوت شامہ. یہ 5 قوتیں ہر انسان کے پاس موجود ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کے ذریعے انسان چیزوں کا ادراک کرتا، ان کو پہچانتا ہے. اگر یہ حواس نہ ہو تو ہم ان چیزوں کا ادراک نہیں کر سکتے. مثلا آنکھ نہ ہو تو دیکھ نہیں سکتے، کان نہ ہو تو سن نہیں سکتے، زبان نہ ہو تو بول نہیں سکتے، ہاتھ نہ ہو تو چھو نہیں سکتے، اسی طرح قوت شامہ نہ ہو تو سونگ نہیں سکتے. یہ تمام چیزیں جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے اور جب نعمت انسان کے پاس ہوتی ہے تو وہ قدر نہیں کرتا، جب نعمت چھن جاتی ہے تب اسے پتا چلتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت اس سے چھن گئی. سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں یہ 5 حواس عطا فرمائے. جن چیزوں کو دیکھا جا سکتا ہے انسان قوت باصرہ سے ان کا ادراک کرتا دیکھ کر، جن چیزوں کو سنا جا سکتا ہے قوت سامعہ سے یعنی سننے کی قوت، اس سے اس کا ادراک کر سکتا ہے. اب جو چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں وہ سنی نہیں جاتی، اور جو سنی جاتی ہیں وہ دیکھی نہیں جاتی. مثلا آواز کو کسی نے دیکھا؟ آواز کو دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں، سن سکتے ہیں. تو اس کا ادراک صرف قوت سامعہ سے ہوگا اور کسی چیز سے نہیں ہوگا. آواز کو دیکھی نہیں جا سکتی. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق ذائقہ سے ہے، تو قوت ذائقہ چکھنے کی قوت ان کے ذریعے ان کا ادراک کیا جائے کہ یہ چیز میٹھی ہے، کڑوی ہے، کیسی ہے. اگر آپ ہاتھ پہ لگا لیں پتہ نہیں چلے گا، زبان پہ لگائیں تب ذائقہ پتہ چلے گا. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی خوشبو یا بدبو سونگ کر اندازہ کیا جا سکتا، اس کا ادراک قوت شامہ سے ہوتا. اللہ نے سونگنے کی قوت انسان میں رکھی. تب آپ نے یہ سمجھ لیا کہ یہ پانچ حواس جو ہیں یہ ہر انسان کے پاس موجود ہیں، جن سے وہ ان تمام اشیاء کا علم حاصل کرتا ہے، ان کا ادراک کرتا ہے. یہی پانچ قوتیں، پانچ حواس اللہ نے عام انسان کو بھی عطا کیے، اور یہی پانچ قوتیں حواس خمسہ انبیاء اکرام علیہ السلام کو بھی عطا کیے. وہ بھی دیکھتے تھے، سنتے تھے، چھوتے تھے، سونگتے تھے، ذائقہ چکھتے تھے، اور یہ قوتیں ہمارے پاس. تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کہیں کہ وہ ہماری طرح یا ہم ان کی طرح؟ ایسا ہو سکتا نہیں. کیوں؟ بظاہر یہ پانچ حواس ہمیں بھی عطا کیے اور اپنے ان نیک برگزیدہ بندوں کو، انبیاء کرام کو بھی عطا کیے، لیکن یاد رکھیے ہمارے ان حواس میں اور انبیاء کرام علیہ السلام کے ان حواس خمسہ میں زمین آسمان کا فرق. ہم دیکھتے ہیں کتنی دور دیکھیں گے، ایک فٹ، دو فٹ، دس فٹ، پچاس فٹ، سو فٹ، اور آپ نے دوربین لگا لی تو اور اس سے زیادہ دور دیکھ لیں گے، ہزار فٹ، کوئی اور آلہ لگا لیا تو اس سے زیادہ. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ زمین پہ بیٹھ کر آسمان کو دیکھ لیں، یعنی آسمان کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے وہ دیکھ لیں، یہ نہیں ہو سکتا. یا زمین پر نگاہ ڈالے تو تحت السرا تک دیکھ لیں، زمین کے اندر کیا ہو رہا ہے وہ دیکھ لیں، یہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ ہماری نگاہ کی حد ہے، اور ان انبیاء کرام کو جو اللہ نے قوت عطا فرمائی ہیں وہ اتنی دور دیکھ سکتے ہیں جہاں ہمارا گمان بھی نہیں پہنچ سکتا. اللہ نے یہ طاقت عطا فرمائی، یہ قوت عطا فرمائی. اچھا، پھر دو چیزیں ہیں، ایک ہمارے حواس، ایک انبیاء کرام علیہ السلام کے حواس. ہماری یہ پانچ قوتیں اور یہی ان کو عطا کی، اور ایک انبیاء کرام کے حواس خمسہ اور ایک سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے حواس خمسہ. اس میں بھی زمین آسمان کا فرق. تو آئیے آج ہم اس پر گفتگو کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو یہ حواس ہمیں عطا کیے ہیں، دیکھنے کی، سننے کی، چھونے کی، سونگنے کی، چکھنے کی قوت، یہ پانچ حواس جو عطا کیے ہیں، ان میں اور انبیاء کرام علیہ السلام کو جو عطا کیے ان میں کیا فرق، اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نعمتیں اور یہ حواس مبارکہ عطا کیے ان کے حواس مبارکہ کا کیا مقام اور کیا مرتبہ. سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں، دیکھنے کی قوت. انسان دیکھتا ہے آنکھ سے، ٹھیک ہے نا، کسی کی نگاہ تیز ہے، کسی کی نگاہ کمزور ہے، کسی کی قریب کی نگاہ کمزور ہے، کسی کی دور کی نگاہ کمزور ہے. دور دیکھنے کے لیے اس کو چشمہ لگانے کی ضرورت ہے، کسی کو قریب دیکھنے کے لیے چشمہ لگانے کی ضرورت ہے، اور کسی کی نگاہ ہی بہت تیز ہے، اس کو ضرورت ہی نہیں چشمے کی. مختلف ہے نا. میرے بزرگ اور دوستوں، جس طرح ظاہری طور پر ہماری یہ نظریں، یہ نگاہیں کمزور اور تیز اور ہلکی ہوتی ہیں، اسی طرح باطنی نگاہ کا بھی حال ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک اور برگزیدہ بندوں کو جو نکاحیں عطا کی، جیسا جس کا تقوی، جیسی پرہیزگاری، جیسی عبادت، ویسے ہی اس کی نکاح کی رفتار یا نکاح کی قوت. یہ تو عام لوگوں کی، یعنی بزرگان دین اولیاء کاملین کی نگاہ. اب دیکھیں انبیاء کرام علیہ السلام کی نگاہ. یہ سب سے بڑی غلطی ہے اور انسان کی بھول ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں نبی کی طرح یا معاذ اللہ نبی میری طرح. سب سے بڑی بھول. کیوں؟ سوچنا یہ چاہیے، اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو اپنا نائب بناتا ہے، اپنا محبوب بناتا ہے، اپنا مقرب بناتا ہے، اس کو ویسی ہی نعمتیں، ویسی ہی صلاحیتیں عطا بھی فرما دیتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم جہاں تک دیکھ سکے نبی بھی وہاں تک دیکھ سکے، اور ہم جہاں تک نہ دیکھ سکے نبی وہاں تک نہ دیکھ سکے. ناممکن بات ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام امامت فرما رہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پیچھے سرکار نے امامت فرمائی، اور فرمایا سنو، اپنے رکوع اور سجود کو درست کر لو. اقیم الرکوع والسجود فواللہ انی لرآکم. اپنے رکوع اور سجود کو درست کر لو، خدا کی قسم میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ایسے پیچھے بھی دیکھتا ہوں، جیسے آگے دیکھتا ہوں ایسے پیچھے بھی دیکھتا ہوں. یعنی تم سمجھ رہے ہو کہ میرا چہرہ قبلے کی طرف، اور ظاہر ہے جس کا چہرہ جس طرف ہے وہیں دیکھے گا. اب میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ کو نہیں پتا آپ کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں میرا چہرہ ادھر ہے اور آپ کا چہرہ میری جانب ہے، مجھے نہیں پتا پیچھے کیا ہو رہا ہے، آپ دیکھ رہے. جس طرف آنکھیں ہیں، جس طرف چہرہ ہے، اسی طرف انسان دیکھے گا. لیکن اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان دیکھیے، صحیح مسلم شریف کی حدیث، سرکار نے فرمایا هل ترون قبلتی ہا ہنا، کیا تم دیکھتے ہو کہ میرا منہ قبلے کی طرف ہے. فواللہ ما یخفا علی خشوعکم ولا رکوعکم، تمہارا نہ خشوع مجھ سے پوشیدہ ہے نہ تمہارا رکوع مجھ سے پوشیدہ. یعنی تم جس طرح نماز پڑھ رہے ہو یہ مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے. انی لاراکم من وراء ظہری، میں اپنی پشت کے پیچھے بھی دیکھتا ہوں. پشت کے پیچھے کوئی دیکھ سکتا ہے؟ سرکار نے فرمایا میں دیکھتا ہوں. اچھا، اب اس میں ایک بات اور قابل غور، صرف یہی نہیں فرمایا کہ میں پشت کے پیچھے دیکھتا ہوں، نہ تمہارا خشوع مجھ سے پوشیدہ ہے نہ تمہارا رکوع مجھ سے پوشیدہ. اب یہ دو چیزیں ہیں، ایک خشوع اور ایک رکوع. رکوع تو آپ جانتے ہیں نا، جھکنا. رکوع پوشیدہ نہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں. آدمی دیکھتا ہے جب ہی بتاتے نا کہ اس نے صحیح رکوع نہیں کیا. تو سرکار نے بتا دیا میرا چہرہ قبلے کی طرف ہے، لیکن میں تمہارا رکوع اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی میں دیکھ رہا ہوں. ایک چیز یہ، اور دوسری چیز نہ تمہارا خشوع مجھ سے پوشیدہ ہے. خشوع دل کی کیفیت، خشیت، ڈر، خوف، خشیت الہی، یہ کہاں ہوتا ہے؟ دل میں. خشوع دل میں، یہ باطنی چیز ہے، اور رکوع ظاہری چیز ہے. سرکار نے فرمایا هل ترون قبلتی ہا ہنا، تم کیا دیکھتے ہو میرا چہرہ قبلے کی طرف ہے. فواللہ ما یخفا علی خشوعکم ولا رکوعکم، خدا کی قسم نہ تمہارا خشوع مجھ سے پوشیدہ ہے نہ تمہارا رکوع مجھ سے پوشیدہ. خشوع باطنی چیز ہے، چھپی ہوئی چیز، اور رکوع ظاہری چیز ہے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام یہ بتانا چاہتے ہیں، نہ تمہارا ظاہری عمل مجھ سے پوشیدہ ہے نہ تمہارا باطنی عمل مجھ سے پوشیدہ. اللہ نے سب مجھ پر ظاہر فرما دیا. خشوع دل کی کیفیت کا نام ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دل کی کیفیت جانتے ہیں. ہمارا عقیدہ ہے یا نہیں اہل سنت و جماعت کا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دل کی کیفیت جانتے ہیں. چنانچہ اس سلسلے میں ایک حدیث آپ کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں، صحیح مسلم شریف کی حدیث. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ اپنے غلاموں سے مالک بن وخشن کے متعلق معلوم کیا. सरकार ने पूछा वो कहां है, किसी ने जवाब दिया वो मुनाफिक है। अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं करता। जब किसी ने यह कहा तो हुजूर अलैहिस्सलातु वसलाम ने फरमाया ऐसा ना कहो, क्या तुम नहीं जानते कि उसने सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए कलमा पढ़ा है, उसने अल्लाह की रजा के लिए कलमा पढ़ा है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वसलाम ये बताना चाहते हैं कि उसने जिस अंदाज में कलमा पढ़ा है मैं जानता हूं कि उसकी दिल की कैफियत क्या है, उसको मुनाफिक मत कहो। इससे यह पता चला कि अल्लाह तबारक व तआला ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वसलाम को यह वस्फ अता फरमाया है कि कोई जाहिरी तौर पर हो या बातनी तौर पर, जाहिरी कैफियत हो या बातनी कैफियत हो, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वसलाम उसे जानते हैं। दिल की कैफियत भी नबी पाक अलैहिस्सलातु वसलाम जानते हैं। तो अब सरकार की निगाह क्या है, हमारा चेहरा जिस तरफ है हम सिर्फ उधर देखें, और हुजूर फरमाते मैं अपनी पीठ के पीछे भी ऐसे ही देखता हूं जैसे मैं आगे देखता हूं, तुम्हारा ना रुकू मुझसे पोशीदा और ना तुम्हारा खुशू मुझसे पोशीदा। कोई चीज नबी पाक अलैहिस्सलातु वसलाम से पोशीदा नहीं है। अच्छा, ये तो था जमीन के ऊपर देखना, जैसे हम लोग रह रहे हैं ना इस दुनिया में, और अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत से आलम बनाए, आलम दुनिया, आलम बरजख, आलम आखिरत, आलम नासूत, आलम मलकूत, आलम जबरूत, 18,000 आलम अल्लाह ताला ने पैदा किए। हम तो एक आलम में हैं, और यहां से कहां जाएंगे, आलम बरजख, कब्र का जो आलम है उसे कहते हैं आलम बरजख। ये आलम दुनिया और आखिरत के दरमियान है, दुनिया में है अभी, इसके बाद आलम बरजख और उसके बाद आलम आखिरत। तो आखिरत और दुनिया के दरमियान में जो आलम है उसे कहते हैं आलम बरजख, कब्र का आलम। अब नबी पाक अलैहिस्सलातु वसलाम की निगाह नबुवत देखिए, जमीन के ऊपर निगाह तो यह है, फरमाया ना तुम्हारा रुकू मुझसे पोशीदा है ना तुम्हारा खुशू मुझसे पोशीदा, मैं जैसे आगे देखता हूं ऐसे ही मैं पीछे भी देखता हूं। सही बुखारी शरीफ किताबुल जनाइज में यह हदीस मौजूद है, और हजरत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा इसे रिवायत करते हैं। फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ले जा रहे, दो कब्रों के पास से सरकार का गुजर हुआ, दो कब्रों के पास नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ठहर गए। आपने खजूर की एक शाख तोड़ी, उसके दो टुकड़े किए, एक इस कब्र पे गाड़ दी, एक दूसरी कब्र पे गाड़। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या मामला है, सरकार ने फरमाया सुनो, इन दो कब्र वालों पर अजाब हो रहा है, दो कब्र वालों पर अजाब हो रहा, और वो किसी ऐसे अमल की वजह से नहीं कि जो कोई बहुत बड़ा अमल हो, बहुत दुश्वार हो। अमल क्या था जिस वजह से इन पे अजाब हो रहा, इनमें से एक पेशाब की छींटों से अपने आप को नहीं बचाता था, लापरवाही करता था, पेशाब की छींटें जिस्म पर आ जाती थी तो कोई परवाह नहीं करता, और दूसरा चुगली खाता था, चुगलखोर था। इनके ये अमल थे और इन्हीं की वजह से इन दो कब्रों पर अजाब हो रहा। फिर सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया और अमल क्या किया, खजूर की शाख को तोड़कर एक इस कब्र पे गाड़ दी, एक इस कब्र पे गाड़ दी। जब साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदा का उम्मी व आबी, हुजूर इससे क्या होगा, फरमाया जब तक ये शाखें ताजा रहेंगी इन कब्र वालों पर से अजाब मौकूफ रहेगा, जब तक ये ताजा रहेंगी अजाब मौकूफ रहेगा। अब हदीस तो इतनी है, لیکن جب ہم غور کرتے ہیں تو اس سے بہت سے مسئلے حل ہوتے ہیں. سب سے پہلی چیز, کس نے بتایا کہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے؟ ہم بھی گزرتے ہیں نا قبرستان سے, ہمیں کیا پتا قبر میں کیا ہو رہا, کہیں گرز پڑ رہے ہیں, کہیں عذاب ہو رہا ہے, کہیں کچھ ہو رہا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بھی ہے اور قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بھی. ہمیں کیا پتا کس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ اور کس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا. اوپر سے تو نہیں پتا چلتا اندر کیا ہو رہا, لیکن اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ ہے, حضور کی نظر مبارک, نظر نبوت کے قبر پر نظر پڑی, اندر کا حال معلوم ہو گیا. نظر قبر پہ پڑی, اندر کا حال معلوم ہو گیا. اچھا معلوم تو خالی یہ ہونا چاہیے تھا نا کہ عذاب ہو رہا. آپ کہیں چلو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اندر دیکھ لیا, قبر ان کے نزدیک گویا ایک شیشے کی طرح ہو گئی, جیسے شیشے میں سے آدمی دیکھ لیتا ہے, تو سرکار نے دیکھ لیا عذاب ہو رہا ہے. یہ کس نے بتایا کہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ یہ بھی تو جاننے والی بات ہے. اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا مقام اور مرتبہ اور ایسا علم عطا فرمایا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف نظر ڈالی, یہ بھی جان لیا کہ عذاب ہو رہا ہے اور یہ بھی جان لیا کہ کس عمل کی وجہ سے ہو رہا. دونوں چیزیں, ایک تو ہے نا عذاب کا جاننا کہ ہو رہا, اور ایک یہ کہ کس وجہ سے ہو رہا. صحابہ کو بتا دیا, فرمایا کوئی دشوار بات نہیں تھی جس وجہ سے عذاب ہو رہا, بات صرف یہ تھی, ایک اپنے آپ کو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچاتا تھا اور دوسرا جو تھا وہ چغلی کرتا تھا, ادھر کی بات ادھر, ادھر کی ادھر, اس وجہ سے عذاب ہو رہا. اچھا یہاں تک تو معاملہ صحیح ہوا. تیسری بات, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجور کی شاخوں کو توڑا اور دونوں قبروں پر نصب کر دیا, لگا دیا. کیوں؟ جب تک یہ شاخیں تازہ رہیں گی, تر رہیں گی, قبر والوں پر سے عذاب موقوف رہے گا. اس سے بھی کئی مسئلے ثابت ہوئے اور ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ثابت ہوا. محض حدیث پڑھ کے من نہیں گزر جاؤ, بلکہ غور کرو, اس میں دیکھو, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل دیکھو. یہ کیوں فرمایا جب تک یہ تازہ رہیں گی؟ تازہ شاخ کو توڑ کر کیوں لگایا؟ کہیں سے پتے اٹھا کر ڈال دیتے, کتنی شاخیں پڑی ہوئی تھیں وہ اٹھا کر ڈال دیتے؟ نہیں, سوکھی ہوئی لکڑی نہیں لگائی, سوکھی ہوئی شاخ نہیں لگائی, ترو تازہ شاخ کو توڑا, دو ٹکڑے کیے, ایک ادھر لگا دی, ایک ادھر لگا دی. اس کی وجہ کیا تھی؟ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِي, ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے, ہر شے. اب آپ دیکھیں, جن اشیاء کی آواز ہمیں نہیں آتی وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. یہ زمین, یہ آسمان, یہ چرند, یہ پرند, یہ حیوانات, جمادات, نباتات, یہ جتنے بھی ہیں, ہر وقت ہر لمحے اللہ کی تعریف, اس کی تسبیح بیان کر رہی. یہ جتنے درخت ہیں یہ سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں. اور تر و تازہ ہونا ان کی زندگی کی دلیل ہے کہ یہ درخت زندہ ہے, تر و تازہ ہے, اور جب وہ اس کی شاخ کو توڑ لیا جائے, وہ مرجھا جائے, سوکھ جائے, تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ مردہ ہو گیا. جب تک درخت تر و تازہ رہے گا, اللہ کی تسبیح بیان کرتا رہے گا, اس کی تمہید بیان کرتا رہے گا, اس کی تعریف بیان کرتا رہے گا. تو سرکار نے جب وہ شاخیں لگائیں, فرمایا جب تک یہ تر و تازہ رہیں گی قبر والوں پر سے عذاب موقوف رہے گا. مقصد کیا تھا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بتانے کا مقصد یہ تھا, یہ میں نے قبر پہ گاڑ دی, اب یہ تسبیح پڑھیں گی, ان کی تسبیح سے قبر والوں کا عذاب موقوف ہو جائے گا. تسبیح کون کر رہا؟ شاخیں, درخت کی شاخیں جو قبر پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لگائی, وہ تسبیح پڑھ رہی ہیں, اللہ کی تعریف, اس کی تسبیح بیان کر رہی ہیں. تو جب تک وہ بیان کرتی رہیں گی عذاب موقوف رہے گا. غور کرو, جب ایک شاخ کی تسبیح بیان کرنے سے عذاب موقوف ہو جاتا ہے تو اگر کوئی صاحب ایمان جا کر کسی قبر پر قرآن پڑھ دے تو عذاب کیوں نہ موقوف ہو؟ اسی لیے ہم مزارات پر جاتے ہیں اور ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے دعا کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں اور ان کو ایصال ثواب کرتے ہیں. دوسری بات، قبر پر جو ہم پھول ڈالتے ہیں، پھول، یہی حدیث اس کی دلیل ہے، یہی حدیث دلیل ہے. بزرگان دین کے مزارات پہ پھول ڈالتے ہیں، یہی دلیل، وہ پھول تر و تازہ رہیں گے. اچھا، جب ہم نے یہ کہا کہ یہ اس حدیث اس کی دلیل ہے، تو دوسرے جو لوگ تھے مخالفین، انہوں نے کہا اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے بزرگوں پہ عذاب ہو رہا ہے، اسی لیے تم پھول ڈال رہے ہو کہ جب تک پھول تر و تازہ رہیں گے ان پر سے عذاب موقوف رہے گا. ہم نے کہا بے وقوف، اس کا مسئلہ بالکل ایصال ثواب کی طرح ہے کہ ایصال ثواب نیکوکاروں کو بھی کیا جاتا ہے، گناہگاروں کو بھی کیا جاتا ہے. گناہگاروں کی نجات کا ذریعہ ہے اور نیکوکاروں کے درجات کی بلندی کا ذریعہ. اگر بزرگان دین کو ایصال ثواب کیا جائے ان کے درجے بلند ہوتے، اور گناہگاروں کو کیا جائے ان کے گناہ معاف ہوتے. اسی طرح ہم قبروں پر جب پھول ڈالتے ہیں یہ نہیں سوچ کے کہ یہ قبر والا گناہگار ہے، اس لیے ڈالتے ہیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے، اس کی روح میں تازگی پیدا ہوگی اور ان کی تسبیح سے درجات بلند. یہ وجہ، اب بات سمجھ میں آ گئی. تیسری بات، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ عمل کیا، یعنی آپ نے وہ شاخیں توڑ کر دونوں قبروں پر گاڑ دی، اور کیا فرمایا، جب تک یہ شاخیں تازہ رہیں گی قبر والوں پر سے عذاب موقوف رہے گا. یہی فرمایا نا، جب تک یہ تازہ رہیں گی. شاخیں لگائیں کس نے؟ کس نے لگائیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام. تسبیح پڑھ رہی ہیں شاخیں، لگانے والے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، عذاب موقوف ہو رہا ہے ان کی تسبیح سے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ذریعہ بنے ان کے عذاب کو موقوف کرنے کا، ذریعہ بنے نا، وسیلہ بنے. اور جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کام کیا تو قبر والوں کو فائدہ ہوا یا نہیں ہوا؟ فائدہ ہوا نا، جب آپ نے وہ لگا دی عذاب موقوف ہو گیا، عذاب رکے موقوف ہو گیا، قبر والوں کو فائدہ ہوا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عمل سے ان اپنے امتیوں کو فائدہ پہنچایا، فائدہ پہنچایا. اچھا یہ بتائیے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عمل کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کون سے عالم میں تھے؟ کون سے عالم میں؟ عالم دنیا میں، دنیا میں تھے نا، سرکار گزر رہے تھے، دیکھا قبر پہ عذاب ہو رہا ہے. اور وہ قبر والے کون سے عالم میں تھے؟ عالم برزخ. اب دو عالم ہو گئے نا، عالم دنیا اور عالم برزخ. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت عالم دنیا میں، اور وہ قبر والے جن پہ عذاب ہو رہا تھا عالم برزخ میں. اس عالم میں رہ کر اس عالم والوں کو فائدہ پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ جب اس عالم میں رہ کر اس عالم والوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فائدہ پہنچایا، ہمارا ایمان ہے، یقین کامل ہے، آج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس عالم میں ہیں، انشاءاللہ اس عالم والوں کو بھی ضرور فائدہ پہنچائیں. اس عالم میں رہ کر اس عالم والوں کو فائدہ، اس عالم میں رہ کر اس عالم والوں کو فائدہ، فیض پہنچا دیا، عذاب موقوف کرا دیا. تو آج جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے روضہ مبارک میں آرام فرما ہیں، یقیناً وہیں سے اس عالم والوں کو بھی فائدہ پہنچا رہے. یہ ہمارا ایمان ہے اور یقین کامل ہے. جب بھی، جہاں بھی، جس مقام پر، جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارو اس عقیدے کے ساتھ کہ سن بھی رہے ہیں اور اپنی شان کے مطابق جواب بھی عطا فرما. یہی اہل سنت کا عقیدہ. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک دیکھنا تو ہے زمین پر رہ کر زمین والوں کو دیکھنا، ایک دیکھنا تو یہ ہے جو ہم نے پہلی حدیث آپ کے سامنے پیش کی کہ سرکار نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ پیچھے کھڑے ہیں، فرمایا اپنے رکوع سجود کو درست کر لو، میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ایسے پیچھے دیکھتا ہوں، صحابہ بھی دنیا میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی دنیا میں، صحابہ بھی زمین پر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی زمین پر، زمین پر رہ کر زمین والوں کو دیکھ لیا، ایک دیکھنا تو یہ ہے، اور ایک زمین پر رہ کر زمین میں دیکھا، دوسری حدیث جو بخاری کے بیان کی، قبر والے زمین میں تھے نا، ارے کہاں تھے قبر والے، زمین میں یا زمین کے اوپر، اوپر ہی تھے نا، اوپر تھے نیچے تھے، چلو قبر والے نیچے اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام زمین کے اوپر، تو ایک تو حضور کی شان یہ کہ زمین پر رہ کر زمین والوں کو دیکھنا، دوسری شان یہ کہ زمین پر رہ کر زمین میں رہنے والوں کو دیکھنا، اور نہ صرف دیکھنا ان کے احوال سے باخبر ہونا، نہ صرف باخبر ہونا بلکہ ان کو فیض بھی پہنچانا، ان کو فائدہ بھی پہنچانا، یہ شان ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی. اچھا اب ایک اور دیکھنا ہے، زمین پر رہ کر آسمان کو دیکھنا. اب آپ کہیں گے آسمان کو تو ہم بھی دیکھ رہے ہیں، آسمان کو تو سب دیکھ رہے ہیں، کون سا کمال ہے؟ نہیں، صرف آسمان کو دیکھنا کمال نہیں ہے، آسمان کے اوپر کیا ہو رہا ہے یہ دیکھنا کمال. یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شہدائے احد کے مزارات پر تشریف لے گئے. اور یہ یاد رکھیے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال جب وہ تاریخ آتی تھی جس تاریخ کو یہ جنگ ہوئی، جنگ احد، یہ شہداء انہوں نے جام شہادت نوش کیا، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سالانہ ضرور اسی تاریخ پر وہاں پر تشریف لے جاتے. کیوں جاتے تھے؟ ہم مزارات پر کیوں جاتے ہیں؟ زیارت کرنے کے لیے. کیا سرکار زیارت کرنے کے لیے جاتے تھے؟ نہیں، حضور زیارت کرانے کے لیے جاتے. ہم فیض لینے کے لیے جاتے ہیں، وہ اپنا فیض دینے کے لیے جاتے. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شہدائے احد کے مزارات پر گئے، سرکار کا ممبر بھی ساتھ لے جایا گیا، لکڑی کا ممبر تھا، صحابہ نے اٹھایا لے گئے. علماء نے لکھا کہ ممبر لے جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اہتمام کیا جا رہا، کسی چیز کا اہتمام ہوتا ہے نا، مثال کے طور پر جلسہ ہوا، اسٹیج لگایا، کرسی رکھی، مائک لگایا، اہتمام ہوا. ایک ہوتا ہے ایسے ہی گھومتے گھامتے چلے جانا، کہیں کھڑے ہو کر بات کر لینا، لوگوں کو جمع کر لینا، ان دونوں میں فرق ہے. ممبر احد کے میدان میں رکھا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے اور پھر صحابہ سے خطاب فرمایا، اور کیا فرمایا؟ میں تمہارا پیش رو ہوں، بے شک خدا کی قسم میں اپنے حوض کوثر کو یہیں سے دیکھ رہا ہوں، اپنے حوض کوثر کو یہیں سے دیکھ رہا ہوں. کہاں ہے حوض کوثر؟ دنیا میں، مدینے میں، مکے میں؟ نہیں، وہ تو آخرت میں. حضور فرماتے ہیں میں یہیں سے اپنے حوض کوثر کو دیکھ، اور اپنے حوض کوثر کا لفظ استعمال کیا یہ بتانے کے لیے حوض کوثر بھی میری ملکیت ہے، کسی اور کا اس پر اختیار نہیں ہے، میری ملکیت ہے، میں جسے چاہوں پانی پلا دوں گا، اپنے امتیوں کی پیاس بجھا دوں گا، میں یہیں سے اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں. تو دنیا میں رہ کر آخرت کی چیز کو دیکھا یا نہیں دیکھا؟ یہ ہے نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر فرمایا مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئیں، زمین کے خزانوں کی کنجیاں مجھے دی گئی ہیں. اور آخر میں فرمایا خدا کی قسم مجھے تمہارے بارے میں یہ خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو گے, ہاں اس بات کا ڈر ہے کہ دنیا میں ملوث ہو جاؤ گے. اس جملے نے بھی ہمارا مسئلہ حل کر دیا. آج جو یہ لوگ ہم پر شرک کے فتوے لگاتے ہیں نا کہ یہ مزارات پر جانا شرک ہے, ہاتھ اٹھا کر فاتحہ پڑھنا شرک ہے, وسیلہ لینا شرک ہے, مزار پہ چادر چڑھانا شرک ہے, یہ ساری چیزیں شرک بدعت کے فتوے لگا رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خدا کی قسم مجھے یہ خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے, مجھے خوف نہیں کہ تم شرک کرو گے, ہاں یہ ڈر ہے کہ تم دنیا میں ملوث ہو جاؤ. تو جن کو خدا نے قیامت تک کی خبر دے دی اور قیامت کے بعد کی بھی خبر دے دی, ان کو تو خوف نہیں ہے کہ میری امت مشرک ہو جائے گی. یہ 14ویں صدی کے مولوی کہہ رہے ہیں یہ مشرک ہیں. کیسی دلچسپ بات ہے, سب پر شرک اور بدعت کے فتوے لگا رہے ہیں, یہ مشرک ہے, یہ مشرک ہے, فلاں مشرک ہے. حضور فرماتے ہیں مجھے خوف نہیں, بخاری کی حدیث, مجھے خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے, ہاں مجھے یہ ڈر ہے دنیا میں ملوث ہو جاؤ گے. وہ بات صحیح, لوگ دنیا میں ملوث ہو, کتنے ملوث ہو گئے, دین کو پسے پیو ڈال دیا, دنیا میں بالکل مشغول ہو گئے. تو سرکار نے پہلے ہی بتا دیا. تب آپ نے دیکھا ایک تو زمین پر رہ کر زمین والوں کو دیکھنا, دوسرے زمین پہ رہ کر زمین کے اندر دیکھنا, اور تیسرے زمین پہ رہ کر آسمان کے اوپر دیکھنا. یہ شان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. اور کوئی چیز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ نبوت سے پوشیدہ نہیں, کوئی چیز پوشیدہ نہیں. جنگ بدر میں آپ جانتے ہیں مسلمانوں کو فتح ہوئی, کافروں کو ذلت آمیز شکست ہوئی, بڑے بڑے سردار ان کے مارے گئے, قیدی بنا لیے گئے. اور جب وہ قیدی پکڑ کر لائے مدینہ طیبہ تو طریقہ یہ تھا کہ ان سے فدیہ لیا جاتا تھا, تم پیسہ دے دو اور تمہاری جاں بخشی ہو جائے گی, یا کوئی بھی چیز تم دے دو. ایسا ہوا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے وہ بھی قیدیوں میں آ گئے. اور جب یہ مکے سے چلے تھے ان کے پاس سونے کی اینٹیں تھیں, سونے کی اینٹیں. انہوں نے کیا کیا, بالکل علیحدہ کمرے میں اپنی اہلیہ کو وہ اینٹیں دے دی, میں جا رہا ہوں یہ سونے کی اینٹیں تم اپنے پاس رکھ لینا, کام آئیں. ٹھیک, انہوں نے رکھ لی. جب ان دونوں نے آپس میں گفتگو کی, میاں بیوی نے, تیسرا کوئی نہیں تھا, تیسرا کوئی نہیں تھا. اس کا مطلب ہے تیسرے کسی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ کس کے پاس اینٹیں تھیں, کس نے دی, کیا ہوا, کوئی مسئلہ معلوم نہیں. اب یہ جنگ میں آ گئے, مسلمانوں کو فتح ہو گئی, پھر ان کو قیدی بنا لیا گیا, قیدی بنا کے مدینہ منورہ پہنچ گئے. اب پوچھا کہ لاؤ بھائی فدیے کے لیے کوئی پیسہ, کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. مکے میں کہا میرے پاس کچھ نہیں. جب انہوں نے کہا کچھ نہیں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چچا آپ وہ بات کیوں چھپا رہے ہیں جو آپ پوشیدہ میں سونے کی اینٹیں اپنی اہلیہ کو دے کر آئے ہیں؟ سونے کی اینٹیں آپ دے کر آئے ہیں نا. اب تو یہ حیران ہوگا, ایک دم جسم پہ کپ کپی تاری ہو گئی, ارے یہ کس نے ان کو بتا دی. شاعر نے بڑے پیارے انداز میں اس واقعے کو نقل کیا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تو حضرت عباس کی کیفیت کیا ہوئی. شاعر لکھتا ہے جناب حضرت عباس پہ راشا ہو گیا تاری کہ پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری, خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں, محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں. मोहम्मद आदमी के दिल की बातें जान जाते हैं। हैरान हो गए, परेशान हो गए, कैसे इनको खबर हो गई? मैंने तो छुपकर पोशीदा तौर पर दी थी। अल्लाह के हबीब ने बता दिया, ना तुम्हारा जाहिर पोशीदा है ना तुम्हारा बातिन पोशीदा। हम सब जानते हैं ये शान है नबी पाक अलैहि सलातो व सलाम की। तो अल्लाह ने जो हवास हमें अता फरमाए, अंबिया को भी अता फरमाए, लेकिन जमीन आसमान का फर्क। तो नबी पाक अलैहि सलातो व सलाम ने जमीन पर रहकर जमीन वालों को देखा, जमीन पर रहकर जमीन के अंदर देखा, और जमीन पर रहकर आखिरत में होने वाले हौज़े कौसर को देखा। कुव्वत शाम्मा, सूंघने की कुव्वत। किसी चीज को सूंघना हो तो नाक के करीब लाओ तब सूंघ सकते। ऐसा नहीं कि एक मोहल्ले में कोई खाना पक रहा हो तो दूसरे मोहल्ले में खुशबू आ जाए, या एक मील दूर या दस मील दूर आप सूंघ ले, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ये तो हमारी कुव्वत शाम्मा है ना, हम नहीं सूंघ सकते। जब तक करीब ना आए हमें पता ही नहीं बदबू है खुशबू है क्या है, नाक के करीब लाओ तब पता चलेगा। या अगर किसी चीज की खुशबू या बदबू बहुत तेज है तो यह मुमकिन है कि आप घर में दाखिल हो और खुशबू आ जाए, यह मुमकिन हो सकता। यह नहीं हो सकता कि एक इलाके की खुशबू दूसरे इलाके में चली जाए, या एक शहर की खुशबू दूसरे शहर में, या एक मुल्क की खुशबू दूसरे मुल्क में, यह नामुमकिन है। अल्लाह के नेक और बरगुजीदा बंदे अंबिया किराम अलैहिस्सलाम, अल्लाह तबारक व ताला ने यह ताकत अता फरमाई है। आप सुन चुके हैं मशहूर वाकया उलमाए किराम से, मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाता, इशारा करके गुजर जाऊं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के गम में रोते रहे, बिनाई चली गई, आंखें जाया हो गई, अरसे दराज गुजर गया। उनके भाई वहां पहुंचे, उन्होंने पहचान लिया अपने भाइयों को, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पूछा बाप का हाल क्या है, उन्होंने बताया तुम्हारे गम में रोते रोते आंखें जाया हो गई। उन्होंने अपनी कमीज दे दी, जाओ ये ले जाओ उनके चेहरे पर डाल देना, बिनाई वापिस आ जाएगी। अच्छा, वो लेकर चले। अभी ये हजारों मील दूर हैं, हजारों मील दूर से याकूब अलैहिस्सलाम ने खुशबू सूंघ ली और फरमाया इन्नी लाजिदु रिया यूसुफ, मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही, मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही। तो जो घर वाले थे कह रहे यूसुफ को तो मरे हुए अरसा हो गया, आप कह रहे खुशबू आ रही, वो तो अरसा हो गया, भेड़िया खा गया उनको। भाइयों ने यही कहा था ना कि भेड़िया ने खा लिया, रोते हुए पहुंचे थे, तो वही घर वालों को मालूम था, और भाई सारे के सारे गए हुए थे गल्ला लेने के लिए। अभी वो कमीज लेकर वहां से चले हैं और याकूब अलैहिस्सलाम फरमा रहे इन्नी लाजिदु रिया यूसुफ, मुझे तो अपने बेटे यूसुफ की खुशबू आ रही। उन्होंने कहा नहीं ये नहीं हो सकता, फरमाया नहीं मुझे खुशबू आ रही। लौला अंतुफन्नदून, अगर तुम मुझे बहका हुआ ना समझो मैं यही कहूंगा मुझे तो खुशबू आ रही। उन्होंने कहा पता नहीं क्या हो गया इनको खुशबू आ रही। घर वालों ने सोचा होगा हो सकता है कि उनके गम में ये बहुत ज्यादा ज़ईफ हो चुके, आंखें जाया हो चुकी, शायद यूसुफ की ज्यादा याद आ रही हो तो इनको खुशबू आ गई होगी। लेकिन हुआ क्या, कुछ अरसे के बाद जब वो घर पहुंचे तो उनके हाथ में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज थी। उन्होंने फरमाया था मेरे वालिद के चेहरे पर डाल देना, बिनाई वापिस आ जाए। ये लोग दाखिल हुए घर में और वो लाकर कमीज उनके चेहरे मुबारक पर डाली, उसी वक्त आंखें रोशन। तब घर वालों ने समझा कि वाकई बाबा जान तो सही कह रहे थे, इन्नी लाजिदु रिहा यूसुफ, मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही। अब बताओ हमारी कुव्वत शाम्मा तो ये कि जब तक नाक के पास कोई चीज ना आए हम सूंघ ना सके, और अगर चलो खुशबू बहुत तेज है तो घर में अगर खुशबू हो तो आप सूंघ ले। एक मोहल्ले की खुशबू दूसरे मोहल्ले में नहीं, एक इलाके की दूसरे इलाके में नहीं, एक शहर की दूसरे शहर में नहीं, लेकिन अल्लाह ने अपने नबी की कुव्वत शाम्मा में ये ताकत रखी है कि एक शहर क्या एक मुल्क में खुशबू है और दूसरे मुल्क में सूंघ रहे। लेकिन इससे बढ़कर एक और कमाल बताऊं, ये तो जमीन पर रहकर जमीन वालों की खुशबू को सूंगा ना, और बिलाशुबा ये कमाल है, हम ये नहीं कहते कमाल नहीं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का ये कमाल है, उनका मुजजा है कि उन्होंने जमीन पर रहकर जमीन वाली चीज को सूंघ लिया हजारों मील दूर से। इससे बढ़कर मेरे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल यह है कि याकूब अलैहिस्सलाम ने तो जमीन पर रहकर जमीन वाले की खुशबू को सूंघा। फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिब्रील सिदरा से चलने का इरादा करते हैं, मैं जमीन पर खुशबू सूंघ लेता हूं। सिदरा से चलने का इरादा करते मैं खुशबू सूंघ लेता। सिदरा कहां है? जमीन पर है, आसमान से ऊपर है। अभी वो इरादा कर रहे हैं, सरकार फरमाते मैं खुशबू सूंघ लेता। ये शान है नबी पाक अलैहिस्सलाम की कुव्वत शाम, अल्लाह ने ऐसी अता फरमा दी कि अभी वो इरादा कर रहे हैं इनको जमीन पर मालूम। अल्लाह तबारक व तआला ने जितनी कुव्वतें नबी पाक अलैहिस्सलाम को अता फरमाई, सबसे बढ़कर अता फरमाई। अच्छा, कुव्वत सामिया, सुनने की कुव्वत। सुनने की कुव्वत भी सबकी एक तरह नहीं, मुख्तलिफ। कोई दूर से हल्की सी आवाज हो तो सुन ले, और किसी के कान के आगे पूरा बाजा बजा दो वो सुनेगा ही नहीं, मुख्तलिफ है ना। कोई किसी की तो समाज बिल्कुल ही गायब बेरा। अच्छा, उसके लिए बड़े मसला होता है। जो ऊंचा सुनता है वो ये समझता है कि सामने वाला भी ऊंचा सुन रहा, वो जोर से बोलता है हालांकि सामने वाला सही सुन रहा हो। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने एक हिकायत बयान फरमाई, फरमाते हैं कि एक आदमी का पड़ोसी बीमार हो गया और उसको ऊंचा सुनने की बीमारी थी, यानी उसकी समाअत बहुत कमजोर थी। अब इसने ये सोचा कि मैं जाकर अपने पड़ोसी की आयादत करूं, उसकी खैर खैरियत पूछूं, क्या इलाज कर रहा है, कैसी तबीयत है, क्या है। लेकिन मसला ये है कि ये तो सुनता ही नहीं, और सुनता भी तो बहुत ऊंचा, मुझे चीखना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। मौलाना रूम फरमाते इसने अपने जहन में कुछ सवालात तरतीब दिए कि मैं ये पूछूंगा ये जवाब देगा, ये पूछूंगा ये जवाब देगा। और सवालात क्या तरतीब दिए? मैं सबसे पहले जाके कहूंगा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, तो जाहिर है वो जवाब देगा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। फिर मैं पूछूंगा तुम्हारा हाल क्या है, तो वो कहेगा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं कहूंगा चलो ठीक है तबीयत बेहतर। फिर मैं पूछूंगा किस डॉक्टर का इलाज है, किस हकीम का, तो वो कहेगा किसी अच्छे हकीम का नाम बताएगा, कहूंगा हाँ ये बहुत अच्छा हकीम है, इसी का इलाज करते रहो। फिर मैं पूछूंगा दवा क्या खा रहे हो, तो जाहिर है कोई अच्छी दवा बताएगा, तो मैं कह दूंगा हाँ ठीक है यही दवा खाते रहो इससे शिफा होगी, सलाम वलाम करके वापस आ जाऊंगा। अब ये चले वहां पर, वहां पहुंचे, जाकर कहा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, तो इसका तो जवाब जाहिर है यही होता है वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, यहां तक मामला सही रहा। उससे पूछा क्या हाल है, वो बेचारा अपनी बीमारी से तंग आ चुका था, उसने कहा मैं मर रहा हूं, इसने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उसको बड़ा गुस्सा आया, अजीब आदमी ये मेरी आयादत करने आया, ये मुझे बद्दुआ देने के लिए, मैं कहता हूं मर रहा है ये कह रहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खैर वो बैठा था, इसने कहा कि कौन सी दवा खा रहे, तो वो जो जला हुआ बैठा था उसने कहा जहर खा रहा हूं जहर, हां यही खाओ ये तुम्हारे लिए बेहतर है, बहुत अच्छी दवा इससे शिफा हो। और उसको गुस्सा आया, पूछा इलाज किसका कर रहे हो, उसने कहा भाई मलकुल मौत का, करे ये तो सबसे अच्छा हकीम है, बिल्कुल इससे तुम्हें फायदा होगा, और ये कह के वापस आ गया। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ये बेचारा खुद भी ऊंचा सुनता था, वो भी तो इसने अपने दिल में सवाल तरतीब दिया और घर आके सोच रहा है मैं उसे खुश करके आया हूं, हालांकि उसे नाराज करके आया, उसे नाराज करके आया था। फिर फरमाते हैं आज के मुसलमान का हाल यही है कि वो मस्जिद में जाता है और इस तरह नमाज पढ़ता है कि वो सोचता है अल्लाह को खुश करके आया हूं, हालांकि वो उल्टा नाराज करके आता, नमाज इधर है दिल उधर है, ख्यालात इधर है, तमाम चीजें उल्टी सीधी चीजें करके आ जाता है। बाहर सूरत तो इंसान की कैफियत बड़ी अजीब है। तो ये कुव्वत समाद ये बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की, बल्कि ये सारी कुव्वत नेमत है। دیکھنے کی قوت، سننے کی قوت، سونگنے کی قوت، جتنی قوتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں یہ سب اس کی نعمتیں ہیں، ان پر شکر کرو. اور قرآن کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم ان نعمتوں پر شکر کرو گے ہم ان میں اور اضافہ کر دیں گے. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اور اگر تم کفرانے نعمت کرو گے تو سمجھ لو ہمارا عذاب بڑا سخت ہے. اور اس کی نعمتوں پر شکر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی نعمتوں کو اسی کے حکم کے مطابق استعمال کیا جائے، یہی شکرانے نعمت ہے. اس کے حکم کے خلاف نہ استعمال کیا جائے، مطابق استعمال کیا جائے. تو قوت باصرہ آپ نے دیکھ لی اور قوت شامہ، اب قوت سامعہ سننے کی قوت. ہمارے پاس بھی سننے کی قوت، ہم کتنا دور سن سکتے ہیں، کتنے دور سے سن سکتے ہیں، کوئی آلہ لگا لیں تو اور اس کی رینج بڑھ جائے گی، اس سے زیادہ نہیں. لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان دیکھو، پہلے انبیاء کی شان دیکھو، اس کے بعد سید الانبیاء کی شان دیکھو. ہمارے سننے کی قوت، قریب کوئی بولے تو ہم سن لیں، تھوڑا سا دور ہو جائے چلو سن لیں، اور کسی کے کان تیز ہوں تو 10-20 فٹ دور سن لیں، اس سے زیادہ نہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام جا رہے ہیں اپنا لشکر لے کر، چیونٹیوں کی سردار چیونٹی، اس نے دیکھا سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا، فوراً بلایا. قرآن میں اللہ رب العالمین ذکر فرما رہا، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، اے چیونٹیوں اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں روند ڈالے. کس نے کہا؟ چیونٹیوں کی سردار چیونٹی نے، سردار تھی نا، اس نے دیکھا کہ میری رعایا، اب لشکر اگر گزر جائے تو چیونٹی بچے گی، اور چیونٹی نظر کس کو آئے گی، اتنی سی چونٹی. ابھی لشکر 3 میل دور ہے، 3 میل دور. اس نے دور سے دیکھ لیا، چونٹیوں کو بلایا، بلوں میں گھس جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا، تمہیں رون نہ ڈالے. 3 میل دور سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چونٹی کی آواز کو سن لیا. قرآن کہتا ہے فتبسم ضاحکاً، ہنس پڑے، مسکرا دیے اس کی بات پر، دیکھو میرے لشکر سے اپنی چیونٹیوں کو کیسے بچا رہے. 3 میل دور سے ہم سن سکتے؟ اچھا 3 میل دور تو الگ بات ہے، کسی نے چیونٹی کی آواز کو آج تک سنا؟ کبھی اٹھا کر کان میں رکھ کے دیکھ لینا، اتنی زور سے کاٹے گی کہ طبیعت صاف ہو جائے گی، آواز نہیں آئے گی. ہم کان کے اندر رکھ لیں تب بھی آواز نہ آئے، اللہ کا نبی جو ہے 3 میل دور سے سن رہا، چیونٹی کی آواز کو سن رہا، چیونٹی کی آواز کو. بلا شبہ ان کا معجزہ، ہم انکار نہیں کرتے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ، 3 میل دور سے اتنی سی مخلوق، بالکل چھوٹی، سب سے چھوٹی مخلوق، اس کی آواز کو سن لے. قرآن نے کہا فتبسم ضاحکاً، مسکرا دیے. اب مسکرائے کیوں؟ کہ دیکھو میرے لشکر سے کیسے بچا رہی اپنی چیونٹیوں کو. بلا شبہ یہ ان کا معجزہ ہے، ان کی شان ہے. اب آؤ ہمارے نبی کی شان بھی دیکھو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بلال جب میں معراج پر آسمانوں پر گیا، معراج کی رات آسمانوں پر گیا اور جنت کا مشاہدہ کیا، میں نے اپنے آگے تمہارے چلنے کی آواز کو سنا، تمہارے چلنے کی آواز کو سنا. علماء کرام نے لکھا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مکے میں اور سرکار دو عالم علیہ السلام جنت میں، کتنا فاصلہ ہو، زمین و آسمان، بلکہ آسمانوں سے بھی اوپر، اور اس سے آگے کہاں، کسی کو کچھ نہیں پتا. میں نے اپنے آگے تمہارے چلنے کی آواز کو سنا. علماء کرام نے فرمایا اس میں دو احتمال ہو سکتے ہیں، یا تو یہ کہو کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مکے میں چل رہے تھے جن کی آواز کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں پر سن رہے، یا تو یہ کہو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مکے میں چل رہے تھے اور ان کے چلنے کی آواز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اتنی اوپر آسمانوں پر جنت میں سن رہے تھے، اور یا یہ کہو کہ جب جنت میں جنتی پہنچ جائیں گے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چلیں گے اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلامانہ شان سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری کے آگے چلیں گے، اس وقت جو آواز پیدا ہوگی وہ آواز پیدا ہی نہیں ہوئی اس سے پہلے حضور نے سن لی. اگر یہ کہو کہ مکے میں چل رہے تھے تب بھی میرے نبی کی شان ظاہر ہوتی ہے، اور یہ کہو کہ وہ آواز جو پیدا نہیں ہوئی وہ حضور نے سن لی، تب بھی حضور کی شان ظاہر ہوئی. یہ ہے قوت سامعہ. اور یہی نہیں بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس کائنات میں جہاں سے جس مقام سے درود پڑھا جاتا ہے میں سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں، سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں. اور دوسری حدیث میں فرمایا، فرشتہ مقرر ہے میرے روزے پر، فرشتہ مقرر ہے، اس کو اللہ نے یہ سماعت دی ہے کہ پوری دنیا میں پوری کائنات میں درود و سلام پڑھنے والوں کے درود کو جمع کرتا ہے اور میری بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے. اور پیش کیسے کرتا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں بن فلاں نے یہ درود بھیجا ہے، سرکار قبول فرما لی. فلاں بن فلاں کا مطلب کیا ہے؟ درود بھیجنے والے کا نام، بن فلاں اس کے باپ کا نام، یہ کہتے ہیں نا، جس نے بھیجا اس کا نام اور اس کے باپ کا نام، سرکار یہ اس نے بھیجا ہے آپ قبول فرما لیجئے. اچھا یہ بتاؤ کہ فرشتے کو نام کس نے بتایا؟ آپ درود پڑھتے ہیں نا، پڑھتے ہیں یا نہیں؟ ارے تو پھر اس میں شرمانے کی کیا بات ہے؟ بچپن سے پڑھتے ہیں، اب بھی پڑھتے ہیں، انشاءاللہ مرتے دم تک پڑھتے رہیں. کیوں؟ درود اللہ کا فرمان ہے، نبی کی شان ہے، ہمارا ایمان ہے، اہل سنت کی پہچان ہے. درود پڑھنے والے سے دور شیطان ہے اور قریب رحمان ہے. اور جو درود نہ پڑھے وہ بھی کوئی مسلمان ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم. تو ہم بچپن سے پڑھ رہے ہیں، ابھی بھی پڑھ رہے ہیں، نماز میں بھی پڑھتے ہیں، نماز کے علاوہ بھی پڑھتے ہیں، محفل میں بھی پڑھتے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کتنی دفعہ پڑھتے ہیں. کوئی شخص مجھے یہ بتائے پوری زندگی میں اس نے جب بھی درود پڑھا ہو فرشتے کو اپنا نام بتایا ہو، ہے کوئی آدمی؟ فرشتے صاحب میرا یہ نام ہے، میرے والد صاحب کا یہ نام ہے، یہ درود پہنچا دی، بتایا؟ ہم نے نہیں بتایا، فرشتہ جانتا ہے. ارے جو فرشتہ جانتا ہے تو فرشتے کے آقا نہیں جانتے؟ جب غلام کا یہ حال ہے تو امام کی کیا شان ہوگی؟ امتی کی یہ شان ہے، یہ مقام ہے، تو نبی کا کیا مقام ہوگا؟ جو اس در کا دربان ہے، جب اس کی سماعت یہ ہے کہ پوری دنیا کے درود پڑھنے والوں کے درود کو سن رہا ہے، تو جن پر درود پڑھا جا رہا ہے ان کی سماعت کیا ہو؟ کہنے کا مقصد یہ ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے، فرشتے کی سماعت کو مانتے ہیں، ہاں فرشتہ پہنچاتا ہے، اور حضور کا کو نہیں، نہیں وہ نہیں سنتے، وہ نہیں سنتے. بے وقوف، فرشتہ افضل ہے یا نبی؟ فرشتہ افضل ہے یا نبی؟ نبی افضل ہے، افضل کی سماعت کو نہیں مان رہے، فرشتے کی سماعت کو مان رہے. ہاں فرشتہ پہنچا دیتا. ارے جو محبت سے پڑھتا ہے حضور خود سنتے، جو محبت سے پڑھتا ہے، عشق میں ڈوب کے پڑھتا ہے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ضرور ضرور سنتے ہیں. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے، یہ قوت سامعہ، سننے کی قوت. جتنی قوتیں اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو، ان تمام قوتوں سے بڑھ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ قوتیں عطا فرمائیں. حواس خمسہ، سننے کی، سونگنے کی، چکھنے کی، چھونے کی، چکھنے کی، سونگنے کی، یہ جتنی قوتیں حواس خمسہ جو ہمارے پاس ہیں، یہی انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس ہیں، مگر اس میں زمین آسمان کا فرق. اور اسی طرح یہ جتنی قوتیں انبیاء کرام علیہ السلام کو عطا فرمائیں، یہ ساری قوتیں ان سے بڑھ کر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں. بلا شبہ انبیاء کرام علیہ السلام کا یہ معجزہ ہے، لیکن اس سے بڑھ کر معجزہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پتھر پہ مارا، قرآن کہتا ہے فن فجرت من حسنتا عشرت عینا، 12 چشمے اس میں سے جاری ہو گئے. 12 چشمے جاری ہو گئے، کس کے لیے؟ بنی اسرائیل پیو پانی. 12 چشمے، ایک دو نہیں، پتھر پہ ایسا مارا پانی جاری ہو. کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے کوئی لکڑی کسی پتھر پہ ماری ہو اور وہاں سے پانی جاری ہو جائے؟ ارے پانی نکالنے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی، کھودنے والوں کو بلاؤ، وہ کنواں کھودتے ہیں، کہیں 10 فٹ پہ نکل آیا تو کہیں 20 پہ، کہیں 25 پہ، کہیں 30 پہ، ہر جگہ مختلف. اور یہ تو ممکن ہی نہیں کہ ایک پتھر کی چٹان ہو اس پہ لکڑی ماری جائے پانی نکل آئے، اور پانی بھی ایک دو نہیں 12 چشموں کی صورت میں. یہ کمال تھا، یہ معجزہ تھا بلا شبہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام. قرآن نے کہا فن فجرت من حسنتا عشرت عینا. اب 12 چشمے نکالنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بلا شبہ معجزہ تھا، لیکن انہوں نے وہاں سے پانی نکالا جہاں سے نکل سکتا ہے، زمین سے پانی نکل سکتا ہے. اب آپ کسی طرح بھی نکالیں، کھود کر نکالیں، بورنگ کر کے نکالیں، یا کوئی اور سائنسی طریقہ اختیار کریں اس سے نکالیں، بہرحال پانی نکل سکتا. اور یہ فیکٹ ہے کہ پانی زمین کے نیچے ہے، زمین کے نیچے پانی ہے. اللہ نے جب زمین بنائی نا تو پانی کے اوپر زمین، اچھا پانی کے اوپر جب زمین رکھی تو زمین ہلنے لگی، اس کو جمانے کے لیے پہاڑ. قرآن نے کہا ول جبال اوتادم، ان پہاڑوں کو ہم نے کیلے بنایا میخے، پہاڑ رکھ دیے زمین رک گئی، ٹھہر گئی. تو زمین کے نیچے پانی ہے، یہ فیکٹ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نکالا، بلا شبہ کمال تھا، لیکن وہاں سے نکالا جہاں پانی ہوتا ہے. نکالنے کا طریقہ الگ تھا، کوئی کھود کر نکالتا، انہوں نے ایسا مارا نکال دیا. اب آؤ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھو. حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام ایک لشکر میں، قافلے میں تشریف لے جا رہے ہیں، پانی ختم ہو گیا. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و اب، حضور ہمارے ماں باپ قربان، کیا ہوا؟ پانی ختم ہو، وضو کرنا ہے، نماز پڑھنی، وضو نہیں تو نماز نہیں، کیسے پڑھے؟ کسی کے پاس پانی نہیں. نہیں سرکار، پانی سب کے پاس ختم ہو. فرمایا کسی کے پاس بھی ایک پیالہ ہو تو لے آؤ. قافلے میں دیکھا ایک آدمی کے پاس ایک پیالہ چھوٹا سا، اس میں پانی، لے آؤ. پانی منگا لیا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رحمتوں برکتوں والے ہاتھ پانی میں ڈال دی، رحمتوں والے ہاتھ پانی میں ڈال دی. صحابہ کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دست مبارک اس پیالے میں پانی میں ڈالا، ہم نے دیکھا کہ سرکار کی انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، انگلیوں کے درمیان سے. کہاں لو اس میں سے جتنا پانی لینا ہے، پانی لیتے رہے، پیتے رہے، وضو کرتے رہے، آخر میں اتنا ہی پانی تھا جتنا پہلے تھا. انگلیوں کے درمیان سے پانی نکل سکتا ہے؟ کسی کی انگلیوں میں سے پانی نکلا کبھی؟ نکلا، اگر نکلے گا تو ڈاکٹر کو دکھانا پڑے گا، وہ کہے گا بیماری ہے، کہتے بیماری علاج کراؤ. और किसी के लग नहीं जाए जरासीम फैलेंगे, हमारी उंगलियों से पानी निकले तो बीमारी, और सरकार की मुबारक उंगलियों से निकले तो शिफा ही शिफा। अब यहां पर एक और बात मैं कर दूं ताकि आपका ईमान ताजा हो जाए। उलमाए किराम ने कहा ये बताओ आबे जमजम ये क्या है? पानी, पानी है ना, आपके माना ही पानी। बहुत से लोग कहते हैं आबे जमजम का पानी, ये गलत है, आपके माना ही पानी। जमजम के माना ठहर जा। वाकई आपने सुना हुआ हजरत इस्माइल अलैहि सलाम प्यास से बिलक रहे, सैयदा हाजरा सलामुल्लाह अलैहा ने देखा सफा से मरवा, मरवा से सफा तक दौड़ती रही। अल्लाह तबारक व ताला ने उनके कदमों की बरकत से पानी जारी कर दिया और वो निकलना शुरू हुआ। इतनी तेजी से निकला कि ये फौरन कहीं कहा जमजम जमजम, ठहर जा ठहर जा। फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह तबारक व ताला रहमत नाजिल फरमाए सैयदा हाजरा सलामुल्लाह अलैहा पर, अगर वो जमजम कहकर इसको ना रोकती तो ये कहां से कहां पहुंच जाती। इतनी तेजी के साथ निकल रहा, फिर उन्होंने उसके चारों तरफ मट्टी लगा दी, मुंडेर बना दी। जमजम में शिफा है या नहीं? और जमजम में ऐसी शिफा है कि पीने में भी शिफा है और पीकर जो दुआ करो वो भी कबूल। एक घूट पियो अपने लिए दुआ करो, दूसरी पियो अपने वालदैन के लिए दुआ करो, तीसरी पियो अपने औलाद के लिए, एक एक घूट पीते जाओ, दुआ करते जाओ, अल्लाह सब कबूल करता जाए। शिफा तो अलग है, कबूलियत दुआ के लिए भी है। सारे पानी बैठकर और ये खड़े होकर क्यों? एहतराम है, एहतराम है। अच्छा एहतराम, आप कहेंगे एहतराम है तो ये तो वो पानी नहीं है जो वो निकला था। ये जो जमजम हम पी रहे हैं ये वो थोड़ी है जो उस वक्त निकला था, वो तो निकला और चला गया। यही बात है ना भाई, उस वक्त जो जमजम निकला था ये वो है? बताइए, हजारों साल पहले हजरत इस्माइल जबीहुल्लाह अलैहि सलाम के एड़िया रगड़ने से उस वक्त जो पानी निकला उसका एहतराम है ना, तो ये तो वो नहीं है। फिर क्यों खड़े होकर, फिर क्यों एहतराम? जवाब ये मिलेगा, अगर असल एहसान करे तो नस्ल की ताजीम होती है, असल एहतराम करे तो नस्ल की ताजीम होती है। असल तो वही था, ये उसकी नस्ल चल रही है, असल वही था। असल एहतराम करे तो नस्ल की ताजीम होती, असल वही था, ये नस्ल है। असल ने एहसान किया, नस्ल की ताजीम हो रही। अच्छा, सब पानियों में सबसे अफजल पानी कौन सा बताइए? कौन सा पानी? आबे जमजम नहीं। अब आप कहेंगे क्या बात हुई, वो तो वहां से निकला, आबे जमजम नहीं, फिर कौन सा पानी? उलमाए किराम ने कहा बिला शुबा आबे जमजम अफजल है, उसमें शिफा है, लेकिन दुनिया के सारे पानियों में सबसे अफजल पानी वो है जो मेरे आका की उंगलियों के दरमियान से जारी है, वो इससे भी अफजल है। वो इस्माइल जबीहुल्लाह के कदमों से जारी हुआ, ये हबीबुल्लाह की उंगलियों से जारी, सारे पानियों में अफजल पानी। और सहाबा का मुकद्दर देखो, वही पानी सहाबा ने पिया है, उसी से वजू किया है, उसी से नमाजें पढ़ी हैं। कैसे खुशनसीब लोग थे, ऐसा पानी पिया जो दुनिया में किसी ने पिया ही नहीं। कहते हमने देखा हुजूर के दस्ते मुबारक की उंगलियों के दरमियान से पानी के चश्मे तेजी के साथ जारी, और सरकार ने हाथ हटा दिया, पानी रुक गया, उतना ही पानी जितना के पहले। ये शान है नबी पाक अलैहिस्सलाम की। अल्लाह तबारक व तआला ने जितने मौजजात, जितनी कुव्वतें, जितनी चीजें हुजूर अलैहिस्सलाम को अता फरमाई, तमाम अंबिया से बढ़कर अता फरमाई। तब आपने समझ लिया कि हवास नबविया क्या है। ये पांच हवास हम में से हर एक के पास मौजूद है, और यही पांच हवास अंबिया के पास भी मौजूद हैं, मगर उनमें जमीन आसमान का फर्क। हम जमीन पर रहकर जमीन की चीज को देखें, और अल्लाह का नबी जमीन पर रहकर आसमान के ऊपर भी देखता है, और जमीन को देखे तो जमीन के नीचे भी देखता है, और इंसान को देखे तो उसके जाहिर को भी देखता है, उसके बातिन को भी देखता है। अल्लाह ने ऐसी शान अता फरमाई नबी पाक अलैहिस्सलाम। रिवायत में आता है हजरत अबू सुफियान रदियल्लाहु ताला अन्हु, इस्लाम लाने से कबल मक्के में एक जगह बैठे, और दिल में सोच रहे हैं, जबान से नहीं कहा, दिल में ये सोचा, काश अल्लाह मुझे एक मर्तबा फिर गलबा दे तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माजल्ला खत्म कर दूं। एक दफा तो शिकस्त खा चुके थे, एक दफा और मुझे गलबा दे तो फिर मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत्म कर दूं। अभी ये सोचा कि किसी ने आकर अबू सुफियान के कंधे पर हाथ रख दिया, इन्होंने मुड़कर देखा तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे। फरमा रहे अबू सुफियान, ये हरगिज नहीं होगा, ये हरगिज नहीं होगा जो तुम सोच रहे हो, गलबा मिलेगा ही नहीं, अब तो हमारा गलबा। हैरान रह गए। उसी वक्त कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज से पहले मैं आपको नबी नहीं मानता था, लेकिन अब मैंने मान लिया, वाकई आप अल्लाह के नबी, अभी मैंने सोचा है और आपने आकर मुझे बता दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा इल्म अता फरमाया अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। दिलों की कैफियत हुजूर जानते हैं, इंसान के ख्वाब हुजूर जानते हैं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला नो हाजिर हुए इस्लाम लाने के लिए, सरकार कोई निशानी दिखाइए, और इन्होंने एक ख्वाब देखा था, आसमान से चांद उतरा और मेरी गोद में आ गया। ताबीर पूछने के लिए गए, उसने कहा अनकरीब पैगंबर आखिरु जमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहूर होगा और तुम उनके पहले खलीफा बनोगे और इस्लाम लाने में अव्वल होगे। ताबीर मिल गई। जब वहां से वापस लौटे, मक्के आए, सरकार से मुलाकात हुई, हुजूर मुझे कोई निशानी दिखाइए। फरमाया अबू बकर, वो ख्वाब निशानी नहीं है जो तुम देख कर आ रहे हो। उसी वक्त पढ़ा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक ला व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल। अरे ये तो मेरे आका की शान है, ये तो चंद वाकयात मैंने बयान किए, पूरी तारीख सीरत भरी पड़ी। अल्लाह तबारक व ताला ने ऐसा इल्म, ऐसा मुजजा, ऐसा मकाम, ऐसा मर्तबा अपने हबीब अलैहि सलातो व सलाम को अता फरमाया जो किसी को अता नहीं फरमाया। दीगर अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम को मुजजा दिए और मेरा रसूल तो सर से पैर तक मुजजा ही मुजजा। उनको मुजजा दिए गए, इनको मुजजा बनाकर भेज दिया। हुजूर की आंखें भी मुजजा हैं, हुजूर का चेहरा भी मुजजा है, हुजूर के कान भी मुजजा हैं, हुजूर की जबान भी मुजजा है, हुजूर के हाथ भी मुजजा हैं, हुजूर के कदम मुबारक भी मुजजा। कि जब चलते थे सख्त पत्थर पर कदम रखते तो मोम हो जाते। आज जो कदम शरीफ मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद है, ये कैसे है? क्या लोगों ने इसको तराशा है? नहीं, जहां कदम रखा पत्थर ने अपना सीना मोम कर लिया, हुजूर का नक्शे कदम अपने ऊपर ले लिया। हुजूर के कदम भी मौजूदा। इसीलिए किसी ने लिखा, तेरी सूरत तेरी सीरत तेरा नक्शा तेरा जलवा, तबस्सुम गुफ्तगु बंदा नवाजी खंदा पेशानी, तबस्सुम गुफ्तगु बंदा नवाजी खंदा पेशानी, तेरे आने से रौनक आ गई गुलजारे हस्ती में, शरीके हाले किस्मत हो गया फिर फजल रबानी, शरीके हाले किस्मत हो गया फिर फजल रबानी। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सर से पैर तक मुइज्जा बनाकर भेज दिया। मुझे देखना हो तो मेरे हबीब को देख, इनके चेहरे को देखो वो भी मुइज्जा है, इनकी आवाज भी मुइज्जा है, इनके हाथ भी मुइज्जा है, इनके कदम भी मुइज्जा है, इनके बाल मुबारक भी मुइज्जा है, पूरा जिस्म सर से पैर तक मुइज्जा। इसीलिए कुरान ने कहा, कद जाकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम व अनज़लना इलैकुम नूरम मुबीना, और तहकीक तुम्हारे पास तुम्हारे रब की दलील आ गई, बुरहान एक रोशन बय्यन दलील, علماء کرام نے، مفسرین کرام نے لکھا، برہان سے مراد ذات پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار کے معجزات تو الگ ہیں، حضور کی تو اپنی ذات ہی معجزہ، جس نے دیکھا وہی قربان ہو گیا. تو عرض یہ کر رہا تھا، حواس خمسہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے، وہی انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی عطا فرمائے، لیکن ان سب میں زمین آسمان کا فرق. اور جو حواس انبیاء کو عطا فرمائے، ویسے ہی سید الانبیاء کو عطا فرمائے، لیکن اس میں بھی زمین آسمان کا فرق ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین پر رہ کر زمین والوں کو دیکھا، زمین پر رہ کر زمین کے اندر والوں کو دیکھا، زمین پر رہ کر آسمان کو دیکھا، اور زمین پر رہ کر آسمان کے اوپر دیکھا، جنت میں جا کر دنیا والوں کو دیکھا، اور جنت میں جا کر دنیا میں چلنے والے بلال حبشی کی آواز کو سنا، زمین پر رہ کر جبریل کے آنے کی خوشبو کو سونگا، زمین پر رہ کر درود و سلام پڑھنے والوں کے درود کو سنا، بلکہ آنکھ بھی سن رہے ہیں اور قیامت تک سنتے رہے. یہ جتنے کمالات، جتنے معجزات، جتنی خصوصیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی، کسی کو عطا نہیں فرمائی. کیوں؟ اس لیے کہ حضور اللہ کے محبوب، اور وہ جس کو اپنا محبوب بناتا ہے پھر جو اس سے محبت کرے وہ اس کو بھی محبوب بنا لیتا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں محبوب بنا لے، اللہ ہمیں مقرب بنا لے، سب سے بہتر طریقہ یہ ہے، وہ جس سے محبت کرتا ہے تم اس سے محبت کرو، وہ جس سے محبت کرتا ہے تم اس سے محبت کرو. اور وہ کس سے محبت کرتا ہے؟ اس نے واضح طور پر کہہ دیا، جب کافروں نے کہا ہم اللہ کے دوست ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ کو محبوب رکھتے ہیں، فوراً آیت ربانی نازل فرما دی، اے لوگوں اگر تم اللہ کو محبوب رکھتے ہو، ان کنتم تحبون اللہ، تم کہتے ہو نا ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تمہارا دعویٰ ہے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اے محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے فتبیونی، میری اتباع کرو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، محبت اس سے اور اتباع ان سے، جس سے محبت کی جائے اسی کی اتباع کی جائے، جس سے محبت کی جائے اسی کی تعریف کی جائے، جس سے محبت کی جائے اسی کی اطاعت کی جائے. یہ کیسی بات ہے کہ محبت ان سے، اتباع ان سے، محبت ان سے اور اطاعت ان کی. قل اے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، فتبعونی، میری اتباع کرو، اور جب میری اتباع کرو گے تو کیا ہوگا، یحببکم اللہ، پھر وہ اللہ تمہیں محبوب بنا لے، پھر وہ تمہیں محبوب بنا لے، اور کیا کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے، واللہ غفور الرحیم، اور بہت زیادہ بخشنے والا مہربان. کیسی کمال کی بات ہے، کوئی اپنا محبوب کسی کو نہیں دیتا. کوئی دیتا، کوئی کسی سے محبت کرے وہ چاہتا ہی نہیں دوسرا اس سے محبت کرے. دنیا میں تو لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، میں اس سے محبت کرتا ہوں کہ دوسرا کیوں کر رہا، میں اس کو چاہتا ہوں کہ دوسرا کیوں چاہ رہا. اللہ کی شان دیکھو، وہ جس سے محبت کرتا ہے وہ چاہتا ہے ساری کائنات اس سے محبت کرے. وہ جس کو اپنا محبوب اس نے بنا لیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، وہ چاہتا ہے ساری کائنات والے ان سے محبت کریں. جب تم ان سے محبت کرو گے، ان کی اتباع کرو گے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا پھر میں تم سے محبت کروں. تو ہمیں کیا سبق ملا، اگر ہم اللہ کا قرب چاہتے ہیں، اگر ہم اللہ سے محبت چاہتے ہیں تو کیا کریں، اس کے محبوب سے محبت کریں، اس کے محبوب کی اطاعت کریں، اس کے محبوب کی فرما برداری کریں. کیوں؟ جس نے رسول سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے رسول سے عداوت کی اس نے اللہ سے عداوت. تو آج کی گفتگو کا حاصل کیا ہے؟ آج کی گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ اہل سنت و جماعت کا جو ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بے مثال ہیں، بے نظیر ہیں، لاجواب، اللہ نے نہ ان سے پہلے بنایا نہ ان کے بعد بنایا. تو یہ جو کہتے ہیں کہ حضور ہماری طرح اور ہم ان کی طرح، کہتے ہیں وہ بھی سنتے تھے ہم بھی سنتے ہیں، وہ بھی खाते थे हम भी खाते हैं, वो भी पीते थे हम भी पीते हैं, वो भी देखते थे हम भी देखते हैं, ऐसे कहते हैं ना, वो भी देखते थे हम भी देखते हैं, वो भी चलते थे हम भी चलते हैं, हम उनकी तरह वो हमारी तरह। अब इसके दो जवाब हैं, एक जवाब तो ये है कि अच्छा यही बात है कि तुम हुजूर सुनते थे तुम भी सुनते हो, वो बोलते थे तुम भी, अगर यही है तो अबू जहल भी तो सुनता था तुम भी सुनते हो, अबू जहल भी बोलता था तुम भी बोलते हो, वो भी चलता तुम भी चलते हो, तुम अबू जहल की तरह अबू जहल तुम्हारी तरह, ये बात है ना। अगर यही मसला है चलने फिरने का उठने बैठने का खाने पीने का, अरे ये सारी सिफात अबू जहल में भी थी, फिर ये कह दो कि तुम भी अबू जहल की तरह और अबू जहल तुम्हारी तरह, कहते नहीं जी नहीं ये नहीं हो सकता, वो तो काफिर है हम तो मुसलमान। क्या फिर ये कैसे हो सकता है कि तुम उम्मती हो वो नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम फर्श पे चलते हो मेरा रसूल अर्श पे चलता है, तुम जमीन पर चलते हो मेरा रसूल आसमान पर चलता है, बल्कि उससे भी ज्यादा सिदरतुल मुंतहा से आगे भी चलता है, उनकी शान ये है। तुम सिर्फ जाहिर को देखते हो तो आगे देखते हो, सरकार ने फरमाया जैसे मैं आगे देखता हूं ऐसे पीछे भी देखता हूं, तुम्हारा ना रुकू मुझसे पोशीदा है ना तुम्हारा खुशू मुझसे पोशीदा। तुम उनके कदमों तक नहीं पहुंच सकते, अरे उनके गुलाम तक नहीं हो सकते, गुलाम जैसे नहीं हो सकते तो आका जैसे कैसे हो सकते। बस एक बात कह के मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करूं, इस वक्त दुनिया में कितने मुसलमान हैं, हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों मुसलमान, खरबों मुसलमान हैं, इन मुसलमानों में कोई एक बिलाल हफी हो तो दिखा दो, कितने मौजिन हैं, है कोई मेरे रसूल के मौजिन जैसा, इनमें कोई एक अबू बकर हो तो दिखा दो, कोई एक फारूक आजम हो तो दिखा दो, कोई एक उस्मान जिन्नूरैन अली खैबर शिकन सुहेब रूमी बिलाल हफी सलमान फारसी, अरे तुम रसूल के एक गुलाम की तरह नहीं हो सकते, इमाम की तरह कैसे हो सकते, एक गुलाम की तरह ही होकर दिखा दो। उनके गुलाम भी बेमिसाल हैं, वो आका भी बेमिसाल है, ना उनसे पहले कोई ऐसा पैदा हुआ ना उनके बाद कोई पैदा हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी प्यारी जात नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बनाई और हुक्म दे दिया कि अब इससे इस जात से तुम्हें मोहब्बत करनी, इनके लिए सब कुछ कुर्बान करना है, इन्हीं की इताअत करनी है, इन्हीं की फरमाबरदारी करनी है, जैसा इन्होंने किया वैसा तुम करते रहो, और करते रहोगे तो दुनिया में भी कामयाब रहोगे आखिरत में भी कामयाब रहोगे। ऐसा नमूना अल्लाह तबारक व तआला ने बनाकर भेज दिया और ऐसी रहनुमाई है कि जिंदगी के हर शोबे में रहनुमाई, कोई बीमार है कोई परेशान है कोई मर्द है हम क्या करें, बीमार हो गए क्या खाएं क्या ना खाएं, अरे हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत उठाकर देख लो, जो उन्होंने खाया वो तुम खा लो, जो उन्होंने छोड़ दिया वो तुम भी छोड़ दो, सेहत ही सेहत होगी, करम ही करम होगा, रहमत ही रहमत, ऐसी जात अल्लाह ने बना दी। लेकिन अफसोस कि हम ये सब कुछ छोड़कर दुनिया में मुलव्विस हैं और दुनियावी ओहदों मनसब दौलत इन तमाम चीजों के चक्कर में लगे हुए हैं। याद रखिए हमारी निजात सिर्फ और सिर्फ उस्वे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने में है, रसूल से मोहब्बत करने में है, रसूल की इताअत करने में है, इसी में फलाह है, इसी में निजात है, इसी में कामयाबी है। अगर उम्मत मुस्लिमा अपना खोया हुआ वकार फिर दोबारा हासिल करना चाहती है तो वो गुलामी रसूल में, जो हुजूर का सच्चा गुलाम है वो इस कायनात का ताईदार है, और जिसके गले में उनकी गुलामी का पटा नहीं है समझो वो यहां भी नाकाम है वहां भी नाकाम। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सच्ची मोहब्बत करने और हुजूर की इताअत और फरमाबरदारी करने की तौफीक अता फरमाए। वा आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।